من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئندہ چار رکعتوں میں پھر انشاءاللہ تعالی ہم آٹھ سورتیں سنیں گے. ان میں جو پہلا جوڑا ہے اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورت الاعلیٰ اور سورت الغاشیہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم بیان کر دوں گا. جیسے کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, کسی بھی دانا انسان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو حضور سے بڑھ کر دانا اور کون ہوگا. تو اگر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو خاص طور پر پسند فرمایا جمعے کی نماز کے لیے تو اس کا ایک سبب ہے, اور وہ سبب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں تذکیر کا حکم دیا جا رہا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. تذکیر کے معنی نصیحت کرنا, یاد دلانا. چنانچہ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا فذکر ان نفعت الذکرٰ, تذکیر کرتے رہیے, یاد دہانی کرتے رہیے. اگر وہ نصیحت مفید ہو فیذکر من یخشیٰ, نصیحت اخذ کر لے گا جس کے دل میں ذرا ابھی خوف ہے. اگر غفلت کاری ہو گئی ہے غفلت ہٹ جائے گی. اگر بنیادی طور پر دل میں ایمان ہے لیکن اس پر حجاب آ گیا ہے, جیسے کہ ہم نے ابھی کلا بل رانا علا قلوبہم ما کانوا یکسبون, جو کچھ انہوں نے ان کے بد اعمال جو رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے. تو قرآن کے ذریعے سے آپ تذکیر فرمائیں گے تو ان کے دلوں کا زنگ اتر جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, البتہ آپ کی اس تذکیر سے روگردانی کرے گا وہ جو شقی ہے بدبخت ہے اور جسے آخر کار جہنم میں جھونکے جانا ہے. اس کے بعد اس صورت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے وہ بات مکمل ہو جائے کہ اس تذکیر کا حکم جو ہے وہ در حقیقت بنیاد ہے ان صورتوں کے قرآن نماز جمعہ میں پڑھے جانے کی, اس لیے کہ جمعے کے ساتھ ہے خطبہ. اسی طرح عیدین میں بھی حضور ان صورتوں کو پڑھتے تھے, عیدین میں بھی خطبہ ہے, اور خطبے کا مقصد ہے یاد دہانی اور تذکیر. تو اس کے حوالے سے اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ حضور کی طبیعت پر ایک ملال سا آتا ہوگا کہ لوگ سن نہیں رہے یا متوجہ نہیں ہے یا جتنا انہیں استفادہ کرنا چاہیے وہ استفادہ نہیں کر پا رہے. تو ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا فذکر, تذکیر کرتے رہیے, جس کو فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لے گا. اگلی صورت میں فرمایا فذکر انما انت مذکر, تذکیر کیجیے, آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے. ما انت علیہم بمسیطر, آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی ہدایت پر لے آئے. یہ الفاظ بھی غمازی کر رہے ہیں کہ حضور کی وہ کیفیت کہ میری ساری تذکیر اور نصیحت اور دعوت اور تبلیغ کے جو نتائج نکلنے چاہیے تھے وہ نہیں نکل رہے, لوگوں پر یہ بات جتنی اثر انداز ہونی چاہیے تھی نہیں ہو رہی. اسی کے لیے دلجوئی ہے, مانتا علیہم بمسیطر, آپ کو ان پر داروغہ نہیں ہے, جس کو فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لے. یہ جو تذکیر کا حکم ہے ان دونوں صورتوں میں یہ بنیاد ہے حضور کے اس عمل کی کہ حضور نے ان دو صورتوں کو عام طور پر خاص کر لیا تھا ان نمازوں میں پڑھنے کے لیے کہ جن کے ساتھ خطبہ. سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں فرمایا وہی بات جو سورہ قیامہ میں بھی آ چکی ہے, وہ الفاظ کیا تھے, کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ, تم اس عاجلہ سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہو. یہاں فرمایا بل تو سرون الحیات الدنیا, تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو, والآخرت خیر وابقا, حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والی. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہی تعلیم ہے جو پچھلے صحیفوں میں تھی, یہی لب لباب ہے صحف ابراہیم و موسیٰ, حضرت ابراہیم کو جو صحیح سے دیے گئے اور حضرت موسیٰ کو جو دیے گئے ان کی تعلیم کا بھی مرکزی نقطہ یہی. حلقہ کا حدیث الغاشیہ, سورۃ الغاشیہ جو ہے اس میں پھر انداز کچھ آپ کو سورہ قیامہ کے ساتھ مشابہ ملے گا، بہت تیز انداز ہے. حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا پہنچ چکی ہے تمہارے پاس بات اس ڈھانپ لینے والی کی؟ قیامت جب آئے گی تو اس کی صدائی ڈھانپ لیں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ہوں گے اس روز اترے ہوئے، تھکے ہوئے، آزردہ. عاملت الناصبہ، عاملہ بھی کہتے ہیں تھکا، بہت محنت کی ہوئی ہو، مشقت کی ہوئی ہو. ناصبہ کے معنی بھی یہی ہے. تفلا دار الحامیہ، وہ پڑیں گے جہنم میں. تسقا من عین آنیہ، اور اس جہنم میں انہیں پلایا جائے گا وہ پانی جو کھولتا ہوا ہوگا. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کچھ نہیں ہے کھانے کو سوائے ضریع کے، جہنم کی کوئی شے ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ فربہ کرے گی نہ اس سے بھوک مٹے گی. ایک انجام تو یہ بیان کر دیا گیا اہل نار کا. وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ، خوش و خرم. لسعیھا راضیہ، جو سعی و جہد وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں اس سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے کہ آج ہمیں ان کا بھرپور صلا ملنے والا ہے. فی جنت عالیہ، وہ ہوں گے بلند جنتوں میں. لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں انہیں کوئی لغو بات بھی سننی نہ ہوگی. فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہے جو جاری ہے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں نشست گاہیں ہیں بہت بلند. واسواب موضوع، اور آپ گھوڑے ہیں رکھے ہوئے. و نمارق مصفوفہ، اور قالین ہیں بچھے ہوئے. و زرابی مبسوطہ، اور نہالتے ہیں پھیلائے ہوئے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے اسے پیدا کیا گیا. و الی السماء کیف رفعت، اور آسمان کو کہ وہ کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کہ وہ کیسے جمع دیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ وہ کیسے مسطح کر دی گئی، پھیلا دی گئی. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، تو آپ یاد دہانی کرائیے، اور آپ کا فرض منصبی یہی ہے کہ آپ یاد دلائیں، نصیحت کریں. مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، آپ ان پر داروغہ نہیں ہے. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، تو جو کوئی روگردانی کرے گا اور انکار کرے گا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اس کو اللہ عذاب دے گا بہت سخت. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ہماری ہی طرف انہیں لوٹ کر آنا ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہمارے ذمے ہیں ان سے حساب لینا. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی پڑھنے چاہیے وہ الفاظ جو میں نے پہلے آپ کو بتائے تھے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے حساب آسان لیجیے. اس کے بعد ایک جوڑا ہے سورۃ الفجر اور سورۃ البلد. سورۃ الفجر کے آغاز میں کئی قسمیں ہیں، اور یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس وقت میں اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا. پھر سابقہ اقوام کا ذکر ہے، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، فرعون کا، ان پر جو عذاب الہی آیا. ظاہر بات ہے ان چھوٹی صورتوں میں تو صرف ان کا ایک تذکرہ ہے، تفاصیل نہیں ہے. سورہ فجر کا جو اہم ترین مضمون ہے اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے وہ معرفت کا ایک بہت قیمتی موتی ہے. حکمت کے انداز میں کہا جا رہا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. بتائیے اس میں اعتراض والی بات کون سی ہے؟ وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. دوسری طرف وہما اذا مبتلا ہے، اور جب اللہ اسے آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اور اس پر اس کا رزق جو ہے کچھ ناپ توڑ کر دینے لگتا ہے، فراوانی نہیں رہتی. فیقول ربی احانن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. تو یہاں بھی قابل غور بات یہ کہ کون سی غلط بات اس نے کہی. غلط بات یہ ہے کہ یہاں فراوانی ہو، کسادگی ہو، تو یہ عزت نہیں ہے. یہاں تنگی ہو تو یہ ذلت نہیں ہے. یہ دونوں حالتیں حالت امتحان ہے، حالت ابتلاء. کبھی اللہ زیادہ دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ تنگی دے کر آزماتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت عزت یا ذلت نہیں ہے اس دنیا کی، بلکہ حقیقت میں یہ دونوں امتحانی حالتیں ہیں. اب دیکھیے، ایک تو ذلہ ظلالم بعیدہ والی بات ان لوگوں کی ہوتی، مشرکین کی، کہ اگر وہ عزت ملی ہے اور دولت ہے تو وہ کہتے کہ لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی، تو یہ تو ہو گیا وہ ذلہ ظلالم بعیدہ. کہیں اگر تنگی آ گئی تو فلاں دیوی یا فلاں دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ تو شرک ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. یہاں وہ گمراہی نہیں ہے، یہاں تو سچ موحد ہے جو اس حالت کو بھی اپنے رب کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس حالت کو بھی اپنے رب کی طرف منسوب کر رہا ہے. تو وہ گمراہی تو نہیں ہے، ذرا نسبتاً خفی گمراہی ہے. اور وہ خفی گمراہی کیا ہے؟ کہ اس دنیا کی عزت کو عزت سمجھ رہا ہے، اور یہاں کی اگر قلت ہے، تنگی ہے، تو اسے رسوائی سمجھ رہا ہے. یہ بھی گمراہی ہے. اصل میں یہ دونوں حالتیں ابتلاء اور آزمائش کی حالتیں ہیں، دونوں برابر ہیں. بلکہ اس میں حکمت کا اگلا قدم یہ ہے کہ یہاں پر فراوانی اور دولت اگر ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے بنسبت تنگی اور فقر کے، اس لیے کہ تنگی اور فقر میں تو اللہ یاد آتا ہے، اور فراوانی اور کشادگی میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ زیادہ کڑا امتحان یہ ہے لکھے گئے. تو یہ درجہ بندی ہے اصل میں ہدایت کے، یہ مختلف رتبے. اس سورہ مبارکہ کی آخری چار آیات بھی ان کو ہر شخص یاد کرے، حفظ کرے، اللہ سے دعا مانگا کرے، پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل فرما. کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جن کو انتقال کے وقت اللہ تعالی کی طرف سے یہ پیغام ملے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ انسان جو اس دنیا میں پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ کی بندگی پر جمع رہا، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اب لوٹو اپنے پروردگار کی طرف، تمہاری مشقت کا دور ختم ہوا، تم دور امتحان میں سے نکل آئے اور سرخرو ہو کر نکلے ہو، ود فلائنگ کلرز آ رہے ہو. لوٹو اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. کون؟ جن کا سورہ نساء میں ذکر ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جاؤ اب ان کی میت تمہیں حاصل ہو گئی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اس کے بعد سورہ بلد آتی ہے، اس کے شروع میں بھی قسمیں ہیں. یہ اقسام القرآن کا معاملہ بہت مشکل ہے اس وقت، بہرحال میں اس موضوع کو بالکل نہیں چھیڑ رہا، لیکن یہ بھی حکمت قرآنی کا ایک بہت اہم چیپٹر ہے. قسمیں کھائی گئی ہے کس چیز پر؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا. یہ مشقت اور محنت اور دنیا کے صدائد اور مصائب، یہاں کے رنج اور غم، یہ ہر انسان کا مقدر ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں. کسی کو جسمانی مشقت زیادہ ہے، کسی کو ذہنی کوف زیادہ ہے. کوئی پھاوڑا چلا رہا ہے تپتی ہوئی دھوپ میں اور پسینہ بہ رہا ہے، اور کوئی پیٹ و تاب کھا رہا ہے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بیٹھا ہوا. سکون اسے بھی آتی ہے، ذہنی کوف اور گدیلے جو ہے مکمل، ان پر بھی اس کو نیند نہیں آ رہی. تو کسی کے لیے جسمانی مشقت ہے، کسی کے لیے ذہنی کوف زیادہ ہے، بلکہ ذہنی کوف زیادہ بھاری سے ہے. جسمانی مشقت کرنے والے کو نیند آتی ہے ایسی کہ اسے بالکل پھر ہوش نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، لیکن یہ جو ذہنی کوف والے ہیں ان کے لیے کوئی چیلنج نہیں. اس سورہ مبارکہ کے میں ایک مضمون یہ بیان کیا گیا ہے، کتنے کے انداز میں انسان کا معاملہ عجیب ہے. ہم نے اس پر اتنے اتنے احسان کیے، الم نجعل لہ عینین ولسانًا وشفتین وہدیناہ النجدین، لیکن اس کی کم ہمتی کا عالم یہ ہے کہ یہ بھاتی کو عبور نہ کر سکا. اور وہ بھاتی کون سی ہے؟ فلک تو ہم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، فک و رقبۃ، کسی غلام کی گردن چھڑا دینا، آزاد کرا دینا. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی قحط کے دن میں کھانا کھلانا، یتیماً ذا مقربۃ، یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، اور مسکیناً ذا مقربہ، یا اس مسکین کو کہ جو ہاتھ میں ہل رہا. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبۃ. معلوم ہوا یہ ہے باٹل نیک، اس سے گزرنا مشکل ہے. مال کی محبت روک لیتی ہے، گاڑی کو بریک لگے ہوئے ہیں بخل کی وجہ سے، یہ بریک کھل جائے تو پھر آدمی آگے بڑھے، اور پھر راستہ وہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبۃ. دن شامل ہو ان میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے صبر اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی، رحم کھانے کی ایک دوسرے کو وصیت کی. یہ الفاظ سورۃ العصر کے بہت مشابہ ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہاں پر بھی تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبۃ. اس کے بعد چار سورتیں وہ ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے، کہ جن کو میں چہار سورہ نور و ظلمت کا نام دیتا ہوں، اور میں نے اس موضوع پر ایک مضمون بھی لکھنا شروع کیا تھا، ادھورا رہ گیا ہے. ان چاروں سورتوں کے شروع میں روشنی اور تاریکی، رات اور دن، ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں خصوصیت کے ساتھ. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اسی طریقے سے اس سے اگلی سورت والليل اذا يغشا والنهار اذا تجلا، اس سے اگلی سورت والضحى والليل اذا سجا. ان تمام قسموں کے بعد جو مختم علیہ آتا ہے اس میں ایک بڑا تدریجی ارتقاء ہے. پہلی سورت جو ہے سورت الشمس، اس میں قسموں کے بعد جو مضمون آیا ہے وہ کیا ہے؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اور قسم ہے اس جان کی جس کو کہ ہم نے بنایا، سوارا، درست کیا. آج میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی جمعے میں کہ خلق کو جو یدن لیا، اس انسان کو، اس کو تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خوب سوارا ہے، اور اس نے نیکی اور بدی کا علم بدیت کر دیا ہے. اس کے اندر ہی نیکی کے رجحانات بھی ہیں، یہ کہ روح بھی تو اس میں پھونکی گئی، اور بدی کے رجحانات بھی ہے کہ نفس نفس امارا ان نفس الامارۃ بالسوء. اس کے بعد اصل بات کیا ہے؟ قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اسے سنوار لیا، پاک اور صاف کر لیا، برے رجحانات سے پاک کر لیا، بری نیتوں سے اپنے دلوں کو صاف کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا تو کامیاب. وقد خاب من دساها، اور جس نے اس کو مٹی میں دبا دیا، یعنی یہی جو ہمارا زمینی عنصر ہے ہمارے وجود کا، یہ غالب آ گیا اور وہ روحانی عنصر اس کے تحت دب گیا. یہ ہے وہ دستاہا، وہ ناکام ہوا، وہ خائب و خاسر ہے. وقد خاب من دساها. اگلی سورت میں ذرا مضمون کھل رہا ہے کہ تزکیے کا راستہ کون سا ہے، اور یہ تدفیس جو ہے دبا دینا مٹی میں، اس کا راستہ کون سا ہے. دو راستے سامنے آئے کہ انسان میں یہ دونوں چیزیں ہیں، نیکی اور بدی کے دونوں رجحانات، الہمہا فجورہا و تقواہا، علم بھی ہے رجحانات بھی ہے. اب ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ وہ، ایک فلاح کا راستہ ہے قد افلح من زکاہا، اور ایک ناکامی اور ہلاکت کا راستہ ہے قد خاب من دساہا. اگلی صورت میں بتایا کہ تین اوصاف ہیں، وہ اگر انسان پیدا کر لے تو یہ فلاح کی طرف لے جانے والے ہیں. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتا. تمہاری سعی بڑی مختلف ہے، تمہاری بھاگ دوڑ جو دنیا کی ہے اس سے بڑے مختلف نتائج نکلنے والے ہیں. ایک راستہ کون سا ہے؟ اما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى، وہ شخص جس میں عطا ہے، سخاوت ہے، جود ہے، دے سکتا ہے دوسروں کو، دوسرے تقویٰ ہے، بچ بچ کر چلتا ہے، بدی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تیسرے جو سچی بات بھی سامنے آئے اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ تین اوصاف جمع کر لو گے تو وہ فلاح کے راستے کی طرف چلے جاؤ گے، آسانی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے، جہاں تک کہ آخری آسانی جنت ہے اس میں جا پہنچو گے. اس کے برعکس تین اوصاف کیا ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, جس نے بخل کی روش اختیار کی, بخیل, اور دوسرے اس کے اندر سرکشی پیدا ہو گئی, اسے ہوش ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں, اپنے رب کے احکام کو توڑ رہا ہے پوری جٹائی کے ساتھ, اور سچائی اور صداقت اور اچھی بات کو جھٹلا رہا ہے. کذب ابل حسنہ, اس میں یہ تین چیزیں جمع ہو گئیں, وہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. فصل یسرہ للعسرہ, اسے ہم سختی اور تنگی کے لیے آسان کر دیں گے, یہاں تک کہ آخری تنگی اور سختی جو ہے جہنم, وہاں تک وہ پہنچ جائے. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی فیصلہ کن چیز, پہلا قدم کیا ہے, یا تو انسان میں سخاوت ہے تو وہ راستہ اور ہے, بخل ہے تو راستہ اور. چنانچہ اس سورت کے آخر میں, جس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, جہنم سے بچ جائے گا کون؟ جو بہت متقی ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, جو اپنا مال دیتا رہتا ہے تزکیے کے حصول کے لیے. یہ شان جو ہے سب سے زیادہ صحابہ کرام میں نمایاں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام راضی نے تو اس سورت کو حضرت ابوبکر کی سورت قرار دیا ہے, سورت اللیل سورت ابوبکر, سورت الدہا سورت محمد, اور اگلی سورت کو حضور کی سورت قرار دیا ہے. وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ سورت الدہا میں یہ مضمون اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے, اس مقام پر کہ جس مقام پر محمد رسول اللہ پائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ یہ سورت ختم ہوتی ہے, وہ جو خرچ کر رہا ہے حضرت ابوبکر کے ذکر میں فرمایا, وہ مال احدن عندہ من نعمت تجزا, کسی کا احسان نہیں ہے ان پر کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہے ہیں. بلال کا کیا احسان تھا ابوبکر پر کہ ابوبکر نے خطیر رقم خرچ کی اور انہیں خریدا والا کر دیا. ان کے انفاق کا سبب کیا ہے؟ ان لب کے وجہ رب الاعلی, اپنے پروردگار کی رضا جوئی, یہی ان کا مقصد وحید ہے. ولا سوف یرضا, اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. اس کے بعد دو صورتیں جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جن سے مسلمانوں کو عام طور پر بہت تعلق قلبی ہے, اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں خاص نجی سطح پر گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی راز و نیاز کی باتیں ہیں. یہ بات دوسری ہے کہ وہ راز و نیاز کی باتیں بھی اس طرح قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کر دی گئی, ورنہ ہے بالکل راز و نیاز کی باتیں. حضور کی دلجوئی, تسلی, آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کا پروردگار آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. گواہ ہے دن جب کہ روشن ہو جائے, والضحا واللیل اذا سجا, اور گواہ ہے رات جب کہ وہ تاریخ ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلا, آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا نہ اس نے آپ سے تعلق منقطع کیا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اور ہر آنے والی ساعت آپ کے لیے پہلی ساعت سے بہتر ہے, آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ابو بکر کے لیے یرزا ہے, یہ صیغہ ہے غائب کا, اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے, ان سے براہ راست خطاب نہیں ہے. حضور کے لیے آیا وَلَسَوْفَ تَرْضَى, یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, خطاب براہ راست ہے. اس کے بعد کچھ اشارے کیے ہیں, ذرا غور کیجئے. آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کی پوری پرورش کا بندوبست کیا, آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے, ہم نے پردے اٹھائے, حقائق کا مشاہدہ کرایا. وجہ کا ضال الفہدا, آپ تلدست تھے دنیاوی اعتبار سے, ہم نے آپ سے غنا کا سامان کیا. وجہ کا عائل الفاولا, وام الیتیم فلا تقہر, وام السائل فلا تنہر, وام بنعمت ربک فحدث, تو کبھی یتیم کے اوپر کوئی جبر نہ کیجیے گا, اور اپنے رب کی نعمتوں کا اعلان کیجیے اظہار کی. یہ مضمون اس طرح چلا ہے اگلی صورت میں کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی صورت ہے. مضمون کا تسلسل, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں تو یہ روایت آتی ہے کہ بغیر بسم اللہ کے درمیان میں پڑھے ہوئے یہ دونوں صورتیں ایک ہی رکعت میں نماز سے وہ پڑھا سکتے ہیں. کہ جیسے الم یجد کا یتیم الفاوا ووجد کا ضال الفہدا, وہی انداز, الم نشرح لک صدر, کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. ووضعنا عنک وزرک, اور آپ کی آپ کے دو سے مبارک تھے, آپ کے کمر سے وہ بوجھ اٹھا نہیں لیا کہ جو آپ کی کمر کو دوہرا کیے دے رہا. اب یہ باتیں تفصیل کا وقت نہیں ہے, میں نے عرض کیا یہ بڑی نجی سطح پر راز و نیاز کی باتیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے صوفیہ نے بحث کی ہے عام طور پر, جن کا اس وادی میں گزر نہیں ہے وہ ان آیات کے حقیقی مفہوم کے قریب پہنچ بھی نہیں سکتے. اب میں اگر اصطلاحات بیان کروں کہ صوفیہ کی دو اصطلاحات ہیں قبض اور بس, اور حالت قبض کے لیے یہ انتہائی مؤثر صورتیں ہیں, طبیعت میں اگر کہیں وہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر بس کی طرف لانے کی تاثیر ہے ان دونوں صورتوں کی. اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا سختی ہی کے ساتھ آسانی ہے, مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے. انما العسر یسرا انما العسر یسرا, یہ تقریباً وہی مضمون ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, مشقت اور محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. وہ جو حضرت علی کے اشعار ہیں بقدر قد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر المعالی, جسے بلند مقام درکار ہو اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. فرمایا فیضا فرغت فانصب والى ربک فارغب, جب بھی ذرا فراغت ہو تو دعوت اور فرائض نبوت کی ادائیگی میں فوراً اپنے رب کے حضور میں پھر کھڑے ہو جاؤ, کمر کس لو اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا نصاب 40 سورتوں پر مشتمل تھا. 12 رکعتوں میں ہم نے اب تک 20 سورتیں سنی ہیں, اب بقیہ 8 رکعتوں میں انشاءاللہ باقی 20 سورتیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی. ان میں سے اکثر سورتیں بہت چھوٹی ہیں, لیکن میرے پاس جو وقت اب ہے اس میں میں بمشکل ہی ہر سورت کے بارے میں کوئی ایک آدھ بات آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں. سب سے پہلے سورت التین ہے, اس میں بھی ابتدا میں قسمیں ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین, اس کے بعد ہے مقسم علیہ, قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے. یہ وہ مضمون ہے جو آج کل ہمارے جمعوں کے خطبوں کا موضوع ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اس میں اشارہ ہے روح انسانی کی طرف جو بلند ترین ہے مرتبے میں. ثم رددناہ اسفل سافلین, اس میں اشارہ ہے انسان کے اس حیوانی وجود کی طرف کہ وہ نچلوں میں سب سے نچلا. اب اس کو محنت کرنی پڑے گی اس بلندی کو حاصل کرنے کے لیے. وہ محنت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح, یہ دو چیزیں عنوان ہیں اس محنت اور مشقت کا کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اس اصل مقام کو حاصل کر لے. اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا اپنے اس حیوانی نفس کے خلاف, کشمکش کرنی پڑے گی, اس کا تزکیہ کرنا ہوگا اور تب وہ اپنے اصل مقام تک پہنچ پائے. اس کے بعد سورہ علق آتی ہے, اس کی پہلی 5 سورتیں وہ ہیں کہ جن پر تقریباً اتفاق ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی جو 7 آیتیں ہیں وہ پہلی وحی ہے, لیکن اس پر مفسرین کا محققین کا اجماع ہے کہ وہاں اس سے مراد ہے فطرت کے بعد پہلی وحی. پہلی وحی کے بعد کچھ دیر تک سلسلہ رک گیا تھا, پھر جو پہلی وحی ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات ہے. لیکن پہلی وحی جو ہے علی الاطلاق وہ یہی 5 آیتیں ہیں. اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا فرمایا. خلق الانسان من علق, انسان کو پیدا فرمایا, انسان کی تخلیق کی ہے ایک علق سے, ایک جمے ہوئے خون کی بوند سے. اقرا وربک الاکرم, پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو سکھایا جو کچھ کہ وہ نہیں جانتا. اب اس میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس میں صرف ایک حکم آ رہا, اقرا اقرا پڑھو, کوئی تبلیغ کا حکم نہیں ہے. تبلیغ کا حکم سورہ مدثر میں آیا ہے, قم فانذر وربک فکبر, کھڑے ہو جاؤ خبردار کرو اور اپنے رب کی تکبیر کرو. اس لیے بعض محققین نے یہ رائے قائم کی ہے, مجھے ان سے اتفاق ہے, کہ اس سورہ مبارکہ سے, اس وحی سے حضور کی نبوت کا آغاز ہوا اور سورہ مدثر کی وحی سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا, کہ جبکہ آپ کو حکم ہو گیا ہے تبلیغ. تین آیتیں ان پہلی پانچ آیتوں کے بعد جو ہیں وہ بھی حکمت قرآنی کا بہت بڑا خزانہ ہے. کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى, کوئی نہیں انسان فرکش ہو ہی جاتا ہے, اس میں اپنے حدود سے تجاوز کا رجحان پیدا ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ اَرْرَآهُ اسْتَغْنَى, کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو آزاد, کوئی پکڑ نہیں ہوتی. میں نے جھوٹ بولا, میری زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا, میں حرام خوری کر رہا ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, رچ پچ رہا ہے. یہ چیز ہے جو انسان کو سرکش کرتی چلی جاتی ہے. ورنہ ذرا انگارہ ہاتھ میں لیجئے, ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, دوبارہ کبھی انسان انگارے کو نہیں چھوئے گا. لیکن جھوٹ بولنے سے کوئی چھالا تک نہیں پڑتا, لہذا وہ جھوٹ بولتا چلا جاتا. اب اس صورت حال کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے, اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ, تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. یہ اگر یقین رہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے, جو چھالے یہاں نہیں پڑے وہ وہاں پڑ کر رہیں گے, جو حرام خوری کے اثرات یہاں ظاہر نہیں ہوئے وہ وہاں ظاہر ہو کر رہیں گے, تب تو انسان سیدھا ہو جائے گا, درست ہوگا. اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر کوئی اور چیز انسان کو درست کرنے والی ہے. اس کے بعد اس سورہ علق میں ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے, ابو جہل نے حضور پر دو مرتبہ دست درازی کی کوشش کی اور نماز سے روکا, اس کا ذکر ہے اور بڑے ہی غضب کے انداز میں ہے. آخری آیت, کیونکہ آیت سے سجدہ ہے, میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت, لیکن بڑا عجیب انداز ہے کہ ابو جہل کو جیسے کہ چیلنج کیا جا رہا ہو, بلا لے وہ اپنی پارٹی کو اور اپنے ساتھیوں کو, ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کی ان باتوں سے کوئی اثر قبول نہ کیجئے اور اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور رب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں. سجدہ جو ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود, انسان اپنے رب سے قریب ترین جو ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے. اس لیے کہ اس میں پروسٹریشن جو ہے, اپنی انانیت, اپنے تکبر کی نفی کلی, جب انسان پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے, اور یہی تکبر نفس جو ہے یہی سب سے بڑا حجاب ہے بندے اور رب کے مابین. اس کے بعد سورۃ القدر ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اب آخری اشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور اسی کی طاق راتوں میں وہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, یہ ایک رات جو ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے. اس کی تلاش کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس آخری عشرے کو جاگ کر بسر کرو. الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا, شد میں ذرا ہوں و اے قضا اہلہ, حضور اپنی کمر بھی کس لیتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے, حالانکہ حضور کا معمول یہ نہیں تھا. رات کی نماز نفل ہے, وہ اپنی مرضی سے کوئی پڑھے تو پڑھے, اس کے لیے جگانا یہ چیز حضور کے معمول میں داخل نہیں. لیکن یہ عشرہ اخیرہ جو ہے رمضان مبارک کا, یہ اس میں مستثنی ہے, اس میں جگانا, راتوں کو جاگ کر گزارنا اور پھر تاک راتوں میں خاص طور پر اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. اس میں ملائکہ کا نزول خصوصی ہے, حضرت جبرائیل فرشتوں کے ایک گلوں میں ایک جلوس کی شکل میں آتے ہیں, اور جو کوئی بھی اس رات میں اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہو, استغفار کر رہا ہو, ان کے لیے خصوصی رحمت جو ہے اس کا پیغام لے کر حضرت جبرائیل آتے ہیں. اس میں یاد رکھیے کہ حضور سے حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کی وہ ساعت نصیب ہو جائے تو میں اپنے رب سے کیا دعا کروں, تو حضور نے جو دعا تلقین فرمائی وہ یہ کہ پروردگار, انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, پروردگار بہت معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، محبوب ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے، میری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ بینہ، اس کا ابتدائی مضمون بہت اہم ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تاتیہم البینہ۔ یہ دو گروہ تھے کہ جو مخاطب اول تھے حضور کے، مشرکین عرب اور اہل کتاب یہود اور نصارہ کے جو آباد تھے عرب کے مختلف شہروں میں۔ تو فرمایا ان کا جس گمراہی کے راستے پر یہ چلے جا رہے تھے اس سے لوٹنا اور باز آنا ممکن نہیں تھا جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی، بالکل روشن چیز نہ آ جاتی۔ اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرتا فیہا کتب قیمہ۔ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں پاکیزہ صحیفوں کو، صحفا مطہرتا فیہا کتب قیمہ، یہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر بینہ بن جاتے ہیں، یہ روشن ترین چیز ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی وہ آیت بھی بہت اہم ہے، اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو میں آئی ہے، دین کا لب لباب۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، یہی دین قیم ہے۔ تو یہاں بندگی جس کا پہلے ذکر آ رہا ہے وہ ہے پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کاملہ، اور اس اطاعت میں کوئی شائبہ شرک کا نہ ہو، مخلصین لہ الدین و نفع، یکسو ہو کر اپنی اطاعت اور بندگی کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لینا، اور پھر اس پر اضافہ ہے نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے بعد چار سورتوں کا ایک گروپ ہے، یہ چاروں سورتیں قیامت کے ذکر پر بہت ہی زوردار انداز میں اور جھنجھوڑنے والے انداز میں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جس دن کے زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور وہ اپنے سارے بوجھ باہر نکال کر رکھ دے گی، سارے انسان جو دفن ہوں گے اس کے پیٹ میں ان سب کو اگل دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان حیران و شستر ہو کر کہے گا اسے کیا ہوا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین خود اپنی خبریں بتائے گی کہ میری پیٹ پر چلتے ہوئے ان لوگوں نے کیا 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 ہے، کیا کیا ان کے کرتوت رہے، کیا کیا ان کے اعمال تھے۔ بأن ربك اوحى لها، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا کہ اب اپنی ساری خبریں بیان کرو۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز انسان گروہوں میں منقسم کر دیے جائیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، تو جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور جس نے کسی نے ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی اپنے سامنے پائے گا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے، اس سورت کا انداز میں بیان کر چکا ہوں، ان پانچ سورتوں میں سے ایک سورت ہے اسلوب کے اعتبار سے، والصافات صفاً والزاریات ذروًا والمرسلات عرفًا والنازعات غرقًا، یہ ہے والعادیات دبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا فاثرن به نقعًا فوسطن به جمعًا۔ اس میں اصل میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے گھوڑوں کا، وہ گھوڑے جو اپنے مالک کا حکم مانتے ہوئے کتنی تیزی سے دوڑتے ہیں، ہانپ رہے ہوتے ہیں لیکن دوڑ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مالک کا حکم ہے، اس کا سوار جو اس پر بیٹھا ہوا ہے، تیروں کی بوچھاڑ آ رہی ہے لیکن وہ گھوڑا جو ہے اپنے مالک کی وفاداری میں وہ پیٹھ نہیں دکھا رہا۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنوت، یہ حیوانات کتنے وفادار ہیں لیکن انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے، اس میں وہ وفا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے سرکاری کرتا ہے، حالانکہ تم گھوڑوں کے بنانے والے پیدا کرنے والے نہیں ہو، صرف کچھ سیوا کرتے ہو، کچھ کھلا دیتے ہو، دانا ڈال دیتے ہو، تب وہ اتنا تمہارا فرما بردار اور تمہارا وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور تمہارا حال یہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کو اصل محبت ہے مال سے. اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اسے معلوم نہیں جب قبروں میں سے نکال لیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں کے اندر مخفی راز ہے وہ بھی نکال لیے جائیں گے. اِنَّ رَبَّهُمْ يَوْمَئِذٍ، اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ، اس دن ان کا رب جو ہے ان کی ہر چیز کی خبر لے لے گا، باخبر ہوگا. اسی طرح سورہ قارعہ ہے، اس کا انداز بالکل وہی، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی قیامت کو یہاں کھڑکھڑانے والی، اس سے تعبیر کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے پروانے پھیلائے ہوئے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی دھنکی ہوئی روئی، یا اون جس کو دھڑک دیا گیا ہو. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو جس کے نیکی کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش کی زندگی میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، مراد ہے جنت. واما من خفت موازینہ، اور جس کی نیکیوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، فامہ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وما ادراک ماہیہ، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی. اس کے بعد کی سورت، سورت تکاثر، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب، اور ہو اور ہو، اتنا کچھ ہے کہ وہ چار پشتوں کے کھانے کے لیے کافی، پھر بھی صبر نہیں ہے. قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حرص ختم نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر تم پر غفلت طاری کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہیں. کلا سوف تعلمون، اس وقت معلوم ہو جائے گا، حقیقت منکشف ہو جائے گی. ثم کلا سوف تعلمون، پھر جان لو کہ اس روز حقیقت جو ہے وہ جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں یقین کا علم حاصل ہو جائے تو تمہاری صورت بدل جائے گی. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو دیکھ کر رہو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اسے دیکھنا ہوگا تمہیں یقین کی آنکھ سے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس روز تم سے پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں ہم نے دی تھی ان کا حساب لاؤ، ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا. اس کے بعد آتی ہے وہ سورت جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید کا کامل ترین خلاصہ ہے، کہ لوگ اگر صرف اس سورت پر تدبر کریں، غور کریں، تو ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. لو تدبر الناس هذه السورة لوسعت والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی. اس کے بعد ایک سورت آ رہی ہے، سورہ حمزہ، اس میں انسان کی جو سیرت اور کردار کی پستی ہے، جیسے کہ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے، ایسے ہی کچھ بہت ہی پست مزاج کے اور بہت ہی تنزرف لوگ ہوتے ہیں. ویل لکل ہمزہ لمزہ، ان کا کام ہے چغلیاں کھانا، لوگوں کو تانے دینا، لوگوں کے دل دکھانا، فکریں چست کرنا، یہ ان کی ہابی ہے، اس سے انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے. جنہیں عام طور پر آپ سیڈسٹ لوگ کہتے ہیں، کہ دوسروں کو کچھ چبھو کر اور تکلیف دے کر انہیں خوشی. ویل لکل ہمزہ لمزہ، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. الذی جمع مالاً وعددہ، ان کے کردار کا دوسرا بس یہ کہ مال جمع کرتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، اور ان کو اسی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اب میری دولت اور بڑھ گئی اور میری دولت میں یہ اضافہ اور ہو گیا. سمجھتے یہ ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ مال جو ہے اس سے انہیں دوام حاصل ہو جائے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں بلکہ وہ جھونک دیے جائیں گے حطمہ میں، وما ادراک ما الحطمہ, اور جانتے ہیں وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی وہ آگ جو دہکائی گئی ہے, التی تطلع علی الافئدہ, جو دلوں کو چاٹ جائے گی, انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ, وہ ان پر موندی ہوئی ہوگی جیسے تنور کے اس کو ڈھانپ دیا جائے تو اس کی ساری حرارت اندر ہی اندر جوش کھاتی رہتی, وہ اونچے اونچے ستونوں کے معنی. اس کے بعد دو سورتوں کا جوڑا ہے کہ جس کا خاص تعلق ہے مکہ اور اہل مکہ سے. ایک تو یہ کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ اور اس کی فوج جو آئی تھی اور اس کا جو حشر ہوا, الم طرح کئی ففال رب کبھی اصحاب تھی, کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا کیا ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم کی تضلیل, کیا اس نے ان کی پوری کوشش اور محنت اور چال کو ناکام بنا کر نہیں رکھ دیا؟ وارسل علیہم قوم الابابیل, اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے, ترمیہم بحجارت من سجیل, جو ان کے اوپر مار رہے تھے, سنجیل سنگ گل سے بنا ہے یہ لفظ فارسی کا لفظ ہے, کہ وہ مٹی کے جیسے روڑے سے بن جاتے ہیں اور پھر وہ پختہ ہو جاتے ہیں, تو ان کنکریوں سے انہیں مار رہے تھے, فجعلہم کعصف ماکول, تو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا کر رکھ لیا. یہ وہ واقعہ سین ہے جو بہت مشہور ہے. اس کے بعد سورۃ القریش آتی ہے کہ قریش پر اللہ کا خصوصی احسان ہوا ہے, لیلاف قریش, قریش کی دلجوئی کے لیے, الافہم رحلت الشتاء والصیف, ان کے لیے ہم نے سفر جو ہے وہ محبوب کر دیا, سردی میں بھی سفر ہے گرمی میں بھی سفر ہے, گرمیوں میں یہ سفر کرتے تھے شام کی طرف اور سردیوں میں سفر کرتے تھے جنوب کی طرف یمن کی طرف, اور ان کے یہ قافلے جو ہے یہ ان کی خوشحالی کے یہ تجارتی قافلوں کی شاہراہ تھی جو مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ جزیرہ نما عرب کے چلتی ہے, اور ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر ان کو بڑی ہی اہم لنک کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی, لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ احسان جتا رہے ہیں. فلیعبدوا رب ھذا البیت, تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں, عبادت کریں, جس نے انہیں الذی اطعمہم من جوع, جس نے انہیں بھوک سے تیری عطا کی کھانا کھلایا, حالانکہ رہنے والے تو اس وادی کے ہیں جس میں کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی, بغیر ریزرن, بوادن غیر ریزرن, وآمنہم من خوف, اور انہیں امن دیا ہے خوف سے, وہ کیونکہ اس لیے کہ بیت اللہ کے یہ متولی ہیں, اور بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے تمام جو قبائل عرب ہیں وہ ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے قافلوں کو چھیڑنے والا کوئی نہیں, تو اس گھر کے طفیل روٹی کھا رہے ہیں اور پھر اسی گھر کے مقصد کو وہ ختم کر رہے ہیں. یہ گھر تو توحید کے لیے بنایا گیا تھا اور انہوں نے اس کو شرک کا اڈا بنا کر رکھ دیا. اس کے بعد پھر ایک آیت آ رہی ہے جو ویل للمطففین جو ہے سورہ تکفیر, اس کے مضمون سے مشابہ ہے. وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ عمل کی وجہ سے ایمان کی نفی, جو کم تولتے ہیں کم ناپتے ہیں انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے, یہاں اس کے برعکس بات آ رہی ہے, جن میں آخرت کا یقین نہیں ہوگا ان کا کردار پست ہوتا چلا جائے. ارایت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے دیکھا اس کو جو جزا و سزا کا منکر ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, ولا یہود علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھانا کھلانے کے پر کسی اور کو بھی راغب نہیں کرتا, خود تو کیا کھلائے گا. فویل للمصلین, تو ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اس غفلت کے کئی درجے ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ نماز ادا ہی نہیں کر رہے, گنڈے دار پڑھ رہے ہیں, یہ بھی اس سے غفلت ہے. ایک یہ بھی ہے کہ نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس کی روح سے بالکل غافل ہے, بس ایک رسم ہے, اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ اس میں انہیں کبھی حضور و خشوع حاصل نہیں ہوتا, یہ بھی نماز سے غفلت ہے. فرمایا الذین هم یراؤون, یہ نمازیں پڑھتے تو ہیں دکھاوے کے لیے, ویمنعون المعون, اور ان کے کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو مانگے سے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ ظرف کی تنگی اور پستی ہے. اس کے بعد وہ تین آیات پر مشتمل وہ آیہ مبارکہ, سورہ مبارکہ ہے, حضور کا ایک خاص مقام, انا اعطیناک الکوثر, اے محمد ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. اس کی شرح میں بہت سے اقوال ہیں لیکن اس وقت صرف ترجمے پر اکتفا کیجئے. خیر کثیر فصل لرب کا ونحر, پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے, جانور ذبح کیجئے اس کے نام پر. ان شانئک هو الابتر, اور یہ جان لیجئے یقین رکھیے کہ آپ کا دشمن ہی ہے کہ جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. یہ چونکہ کچھ قریش کے سرداروں نے حضور کو تانا دیا تھا کہ یہ ابتر ہے. ابتر عرب میں کہتے ہیں اس کو کہ جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے, کیونکہ ان کے اولاد نرینہ ہے نہیں, بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, تو بیٹیوں سے تو نسل نہیں چلتی, نسل تو چلتی ہے بیٹوں سے. یہ ابتر ہے, کوئی بات نہیں, کچھ دن تک ان کا کوئی شوہرا ہو جائے گا پھر ختم ہو جائے گا, ان کا نام کون یاد رکھنے والا ہے. اس پر فرمایا کہ اصل میں نام ان کے مٹ جائیں گے. آپ کا ذکر تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا انا رفعنا لک ورفعنا لک ذکرک, آپ کا ذکر جو ہے وہ تو ہم نے بلند کیا ہے. اللہ نے حضور کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ منسلک کر لیا, جہاں کہیں اللہ کی یاد ہوگی وہاں محمد کا ذکر بھی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد سورہ کافرون ہے. یہ سورہ مبارکہ بڑی تیکھی ہے, اس میں اعلان برات ہے, انقطاع. یہ اس وقت یہ سورت جو ہے اس کا مضمون جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مکی دور کے بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی, جبکہ اتمام حجت ہو چکا ہے. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے محمد اے کافروں. یہ انداز آپ کو ابتدا میں نہیں ملے گا اور یہ دائیانہ انداز بھی نہیں ہے, دعوت کا انداز یہ نہیں ہوتا اے کافروں یا اے لوگوں اے میری قوم. یہ انداز اصل میں وہ ہے کہ جبکہ حد ہو چکی, اتمام حجت کیا جا چکا اور کافر اپنے کفر پر اڑ چکے. اے کافرو لا عبد ما تعبدون, میں ہرگز پوچھنے والا نہیں ان کو جن کو تم پوچھتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم پوچھنے والے ہو ان کو جسے میں پوچھ رہا ہوں اللہ کو. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد, دوہرا کر وہی بات کہی گئی. لکم دینکم ولی دین, اب میرے اور تمہارے درمیان قطع تعلق ہے, میرے لیے میرا دین ہے تمہارے لیے تمہارا دین. اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گویا کہ نرمی کا ایک مضمون ہے کہ چلو میرے لیے میرا دین تمہارے لیے تمہارا دین. یہ ایک طرح کا جسے آج کل کہا جاتا ہے کہ ذرا وسعت ہونی چاہیے, دوسروں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, صلح کن انداز ہونا چاہیے, وہ بات نہیں ہے. یہ انقطاع کا اعلان ہے کہ اب میرا تمہارا تعلق ختم ہو رہا. اس کے بعد وہ صورت ہے جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے اکثر کی کہ یہ مدنی ہے, ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی مکی ہے. واللہ عالم. اذا جاء نصر اللہ والفتح, ایک ترجمہ تو یہ ہوگا جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح, اور اگر مکی مانا جائے تو ترجمہ ہوگا جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. برایت اللہ سید خلون فی دین اللہ افواجا, اور آپ نے دیکھ لیا یا آپ دیکھ لے کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج, تو یوں سمجھیے کہ آپ کی مشن کی تکمیل ہو گئی یا تکمیل ہو جائے گی. اور اس وقت پھر آپ تیاری کیجئے اپنے پروردگار کی طرف مراجعت. وہ جو الفاظ آتے ہیں سیرت میں کہ آخری الفاظ جو حضور کی زبان پر تھے انتقال کے وقت, اللہم فر رفیق الاعلی, اب تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے, وہی رفیق اعلی ہے. تو فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس کے بعد جو سورت ہے یہ یقیناً مکی سورت ہے, اس لیے کہ اس میں اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے جبکہ پہلا خطبہ حضور نے دیا, خطبہ عمومی, اور اس وقت ابو لہب نے گستاخی کی اور یہ الفاظ کہے تبل لکا لہذا جماعتنا, ہلاکت اور بربادی ہو آپ کے لیے, آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا. اس پر یہ آیا مبارکہ اتنی ہے, اللہ کا غضب نازل ہوا, تبت یدا ابی لہب و تب, ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور برباد ہو گیا وہ. ما ہونا عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کے کام آئے گا اس کا مال اور نہ وہ جو کچھ اس نے کمایا ہے. سیصلہ نارن ذات لہب, وہ پڑ کر رہے گا اس آگ میں جو بڑی دہتی ہوئی آگ ہے, انگاروں والی آگ. وامراتہ, اور اس کی بیوی بھی ام جمیل جو حضور سے بہت ہی بغض اور عداوت رکھتی تھی. اور میں نے عرض کیا تھا سورہ تحریم میں وہ ایک گوشہ جو خالی تھا, ظلمات بعضها فوق بعض, ایک ایسی عورت کہ جو خود بھی انتہائی بدطینت تھی اور اس کو شوہر جو ملا تھا وہ بھی انتہائی بدطینت, وہ ہے وہ وامراته حمالۃ الحطب فی جیدھا حبل من مسد. اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے, قرآن مجید کی عظیم ترین سورت جسے حضور نے سنو سے قرآن کے مساوی قرار دیا, تہائی قرآن کے برابر ہے یہ ایک سورت, اس لیے کہ دین کی جو اصل اساسات ہیں وہ تین ہیں, توحید, رسالت اور آخرت, اور توحید پر یہ سورہ مبارکہ کامل ہے. قل ہو اللہ احد, کہہ دو اللہ تنہا ہے, اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اللہ ایک ہے ترجمہ نہیں ہوگا, وہ ہوگا اللہ واحد کا ترجمہ, احد ایک ہوتا ہے, ایک اکیلا, الون, اس کے سوا کوئی نہیں. اللہ الصمد, وہی ہے سب کا سہارا. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا, نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا کوئی کفو اور اس کا برابری والا کوئی نہیں. آخری دو سورتیں معوذتین ہیں, یہ بالاتفاق مدنی ہیں, اور ان میں تعبد کی تلقین کی گئی ہے کہ بندہ اپنے رب کی پناہ میں آتا رہے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, کہو کہ میں آتا ہوں اپنے رب کی پناہ میں, کہ جو فلق, فلق کہتے پھاڑنے کو, کیونکہ وہ فالق الاصباح ہے, رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑتا ہے صبح کو لے آتا ہے, سورہ انعام میں یہ ذکر ہے. اور فالق الحب والنوا ہے, وہ گٹھلی اور دانے کو پھاڑتا ہے, اس میں سے پودا نکالتا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, جو بھی شر ہے اس کائنات میں میں اس سب سے اس کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور خاص طور پر رات کی تاریکی کا پردہ جب تن جاتا ہے تو اس میں چونکہ سر کا میدان زیادہ گرم ہو جاتا ہے. ومن شر النفاثات فی العقد, یعنی یہ جادو کرنے والی, جادو ٹونا ٹوٹکا وغیرہ, اس کے شر سے پناہ میں آنا. اور آخری ومن شر حاسد اذا حسد, حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ سے انسان کو پناہ مانگ کے رہنی چاہیے. اب وقت ختم ہو رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.